وعلى رسوله النبي الكريم.
مثلا بزرگ عالمین ملت اور قابل قدر قابل قدر میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہمارا عقیدت پر محبت کے ساتھ شری سرور کائنات فخر موجودہ صاحب مہیلات مالک باب امم صاحب عید کرم بال سے نقلی سے آدم نقلی آدم نائب پروردگار عالم حضور سید عالم نور مجسم احمد مصطفى محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے تک پناہ میں حضرت کے مصاف پیش کرے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیعنا و مسلمنا و مولانا محمد بما تحب و ترضى بمن تصلي عليه صلاة و سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے اور اس کا عظیم شکر ہے عشرت غفور نے عشرت کریم نے اپنے حدیث کے سبقوں کے قید میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آنے کا موقع عطا کیا اور آپ حضرات نے میری عدم موجودگی کی وجہ سے جو زحمت اٹھائی اور تکلیف اٹھائی اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں جہاں میں کاج ادا فرمائے. قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جس میں یہ بیان کیا جا چکا ہے مدمن مستقیم. یہ قرآن پاک مستقیوں کے لیے ہدایت ہے، مستقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو کون ہے مستقی؟ مستقی کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلی پہچان میں فرمایا یہ نمونہ دن ہے جو دیکھ دیکھے بھی مان لاتے ہیں، غیر پر بھی مان لاتے ہیں، یہ مستقیوں کی پہلی نشانی ہے. اور دوسری علامت میں فرمایا کہ وہ یقین نمک صلاح جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. یہ اس کا جو مرتبہ اسی آیت کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں، آج مزید اسی آیت کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نماز قائم رکھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے. قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے نمازوں کو ٹھیک ڈھنگ سے صحیح طریقے پر واجبات سننے میں محبت کے ساتھ چھوٹے وقتوں پر پابندی سے ادا کرنا، اور جو نمازیں ادا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو تباہ ہونے سے بچانا، یہ مطلب ہے یقین دن صلاح نمازوں کو قائم رکھے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو تو قائم کرتا ہے لیکن قائم رکھ نہیں سکتا. قائم کرنا اور بات ہے، قائم رکھنا اور بات ہے. قائم کر دینا یہ تو بہت آسان ہے لیکن اس کو قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، ایسی بے ادبی کی بات نکل جائے، جس کا بھی بھیڑ نکل جائے تو اللہ اور رسول کی شان کے خلاف ہو،
نمازوں کو، روزوں کو، حج و زکات کو ناکارا کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آئے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی شان کے خلاف ہو، ان کی عظمت کے خلاف ہو، ان کی عقیدت کے خلاف ہو. اگر کوئی ایسی بات ذہن و دماغ کے کسی گوشے میں بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر بندی کرے گا اور اس کی سزا دے گا. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک اللہ والے سے، اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، عام مسلمانوں میں علماء کا مقام بڑا اور علماء میں اولیاء کا مقام بڑا، یعنی علماء سے بھی بڑھ کر مقام اولیاء اللہ کا ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ اللہ سے دوست ہوتے ہیں، لیکن ایک ولی اللہ کے دل میں، ذہن میں ایک بات آئی، زبان پر نہیں آئی، صرف دل و دماغ میں بات آئی. کیا بات آئی؟ کہ شاید حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، شاید حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے. یہ بات دل و دماغ میں آئی، زبان پر نہیں آئی. جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کر دیا گیا، تو ایک خطرناک زہریلا بچھو آیا اور ان کے سینے پر چڑھ گیا اور زبان پر ڈنک مارنے لگا. سارے مریدین متقبین اللہ کے ولی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ کر پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. سب حیران و پریشان ہو گئے، اس سے معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کو اس طرح کا عذاب کیسے؟ ارے اللہ کے ولی کے سچے میں عذاب سے نجات پاتے ہیں، ان کو عذاب کیسا ملوں گا؟ اور مٹی ڈال دی گئی. مرید بڑا بے چین ہوا، بہت پریشان ہوا کہ میرے پیر کے ساتھ یہ معاملہ آخر ایسا کیوں ہوا. رات دن یہی لکا لکا لگ گیا. ایک دن رات میں اپنے پیر و مرشد کی ملاقات ہوئی، خواب میں پوچھا، حضور یہ عذاب کیسا آپ پر؟ یہ زبان پر بچھو کر مار رہا ہے کیوں؟ تو کہا اللہ کے ولی نے کہ میرے دل و دماغ میں ایک مرتبہ ایسی بات آ گئی تھی کہ شاید حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سوچنے کی سزا مجھے دے رہا اور آخرت کی سزا سے یہ قبر کا عذاب بہتر ہے. میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، قبر کا عذاب پالوں گا. تو معلوم یہ ہوا دل و دماغ پر بھی جو ہے پابندی لگانا ضروری ہے، دل و دماغ کو بھی پاک و صاف رکھنا ضروری ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ شہداء کرام کے متعلق اعلان کیا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں تم مردہ کہو مت، مردہ مت کہو، کہنے پر پابندی لگا دی ہے نا. اب آئیے دوسری آیت کے لیے قرآن پاک کی، اللہ کا ارشاد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، تم ہرگز ہرگز گمان بھی نہیں کرنا، خیال میں بھی یہ بات نہیں لانا، گمان تک نہیں کرنا. کس بات کا گمان؟ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ کہنا بھی مت، مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اور اگر تم نے مردہ کہا شہید کو یا مردہ سمجھا شہید کو، تو تمہارا عمل ضائع ہو گیا، تمہارا ایمان حق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہاں میں اس کی سزا دے گا. معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنے دل و دماغ پر بھی کنٹرول کرے، اور کوئی غلط بات کبھی دل و دماغ میں نہ لائے. اور اگر کوئی پرانا آپ کا برا خیال، کوئی بری بات دل میں آتی ہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ کر، تین مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر، سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو برا خیال دل میں آیا اس میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا ہمارے گناہوں کو. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم اسی وقت رہتی ہے جبکہ ہمارے زبان بھی محفوظ ہو اور ہمارا دل و دماغ بھی برے عقیدوں سے محفوظ ہو، تب ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، اور جس کا ایمان سلامت رہتا ہے اس کی نماز بھی سلامت رہتی ہے۔ قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوا تو نماز کی دو حالتیں ہیں، ایک ظاہری حالت اور ایک باطنی حالت، یعنی ایک نماز کا ظاہری حکم ہے اور ایک باطنی حکم ہے۔ ظاہری حکم کیا ہے؟ نماز کو صحیح ارکان کے ساتھ ادا کرنا، یہ ظاہری حکم ہے۔ مثلاً آپ کی طہارت صحیح ہو، وضو صحیح ہو، کپڑا لباس جو پہنے ہیں وہ لباس بھی صحیح ہو، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صحیح ہو، صاف صاف ہو، اور نماز کے ارکان جو ہے وہ ارکان صحیح ڈھنگ سے ادا کریں۔ جیسا کہ رکعت آپ باندھتے ہیں تو عموماً لوگ رکعت باندھنے میں جو احتیاطی کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو قبلے کی جانب نہیں کرتے، صرف تو چہرے کی طرف ہاتھوں کو کرتا ہے یا صرف کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دونوں انگوٹھوں کے ہاتھ کو یہ کان کی لولکی کو لگاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھو۔ اور رکعت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناف سے نیچے یہ تین انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھو اور چھوٹی انگلی، کرم انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو تھامو۔ یہ رکعت باندھنے کا طریقہ ہوا، اور عموماً یہی دیکھا گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک تو اٹھاتے ہیں لوگ، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے چھوڑتے ہیں، نیچے چھوڑنے کے بعد پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جیسے کہ دیکھیے آپ، اللہ اکبر، یہ ہاتھ نیچے گئے پھر باندھے گئے، یہ نیچے نہیں کرنا چاہیے ہاتھوں کو۔ جب کانوں تک آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ اکبر، بس ہاتھ باندھ لو، اب ہاتھوں کو نیچے مت چھو۔ تو یہ نماز کے ارکان جو بھی ہیں ان ارکان کو صحیح ادا کرنا یہ ظاہری حکم ہے نماز کا۔ رکوع ہے، رکوع میں ہم سیدھے رکھیں اپنی کمر کو، گردن اور پیٹھ بالکل ایک سیدھ میں آ جائے، اور دونوں ہاتھ کے پنجوں سے گھٹنوں کو پکڑیں، انگلیوں کو پھیلا کر پکڑیں، اور اپنی کمر اور گردن کو پیٹھ کو بالکل ایک لیول میں رکھیں، بالکل ایک سیدھ میں رکھیں۔ اونٹ کی طرح گردن اٹھاؤ مت، اور بکری جیسے جب دانا سیکھتی ہے یا چارہ کھاتی ہے تو اس وقت گردن کو نیچے کر دیتی ہے، تو ایسے بھی اپنی گردن کو نیچے مت کر دو، بلکہ بالکل ایک سیدھ میں اپنی گردن کو رکھو۔ یہ نماز کے ظاہری احکامات ہیں۔ جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی حضرات کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ تو سیدھے پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ رکوع سے بھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ قوما ان کا صحیح نہیں ہوا۔ اس لیے ظاہری حکم نماز کا یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان کو ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرو، صحیح صحیح طریقے سے ادا کرو، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ سجدہ ہے، سجدے میں آٹھ چیزوں کا زمین پر لگنا واجب ہے، دونوں پاؤں کے پنجوں کے انگلیوں کا پیٹ اور دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ کے پنجے، ناک کی بیچ والی ہڈی اور پیشانی، یہ آٹھ چیزیں ہیں جو زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر زمین پر برابر نہیں ٹکتی ہے تو سجدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کے جتنے ارکان ہیں، جیسے کہ قیام ہے، قرت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، فائدہ ہے، یہ ارکان نماز ہیں، تو ان سارے ارکان میں سجدے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ سجدہ نماز کا مغز ہے۔ سجدہ چاہے نماز کا مغز ہے، سجدہ نماز کی اصل ہے، یعنی وہ پوری نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو سجدے کو ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرو، اس سجدے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ لوگ پنجے کے انگلیاں، پیروں کی انگلیاں اپنے اٹھا دیتے ہیں، یا پیروں کو ڈال لیتے ہیں، یا ناخن کے بل کنارے بالکل کھڑا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بلکہ اصول یہی ہے کہ اپنے دونوں پائروں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر اچھی طرح لگا کر رکھو اور دبا کر رکھو اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے رہے، ہاتھ کے پنجے بھی لگے رہے، یہ ناک کی بیچ والی ہڈی بھی لگی رہے، پیشانی بھی ٹکی رہے، تو آپ کا فائدہ صحیح ہوا. یہ باہری احکامات ہے. اچھا نماز میں دونوں پیر کے پنجے دو ہوئے، دونوں گھٹنے چار، دونوں ہاتھ کے پنجے چھ، یہ ناک اور پیشانی آٹھ، یہ آٹھ چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے. پیدا اسی وقت مکمل ہوگا. اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے، یہ پیر میں تکلیف ہے، یہ پیشانی پر زخم ہے، یہ ناک پر زخم ہے، یہ گھٹنے پر زخم ہے، اب ایسی حالت میں زخمی حالت میں وہ حصہ نہ دیکھیں آپ، اگر تکلیف ہوتی ہے آپ کو تو آپ کے لیے معاف ہے. اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تندرست ہیں، پھر بھی پورے صحیح ارکان کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی. مسلم سامعین کرام، یہ اہم مسائل ہیں نماز کے متعلق جو ظاہری احکامات کہلاتے ہیں، ظاہری حالت کہلاتی ہے نماز کی. اب نماز میں جو کچھ ہم پڑھیں گے، جیسے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو نماز میں مقتدیوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، تو اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے، آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے، اتنی آواز سے آپ پڑھو، مگر اتنی زیادہ بلند آواز مت کرو کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کی نماز میں خلل ہو جائے، بلکہ اتنی آواز سے کہ جتنی آواز آپ سن سکتے ہیں. بس اگر کوئی آواز سے نہیں پڑھتا ہے، یعنی بالکل دھیمے اتنی آہستہ پڑھتا ہے کہ خود کیا پڑھ رہا ہے خود کو سنائی نہیں دے رہا ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی. صرف نماز ہی میں نہیں، بلکہ آپ نماز سے باہر قرآن کی تلاوت بھی اگر کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی اتنی آہستہ آواز سے پڑھو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ کم از کم آپ خود سن سکیں اپنی تلاوت کی آواز کو. اور اگر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کچھ، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی آپ اتنی آواز سے پڑھو کہ اس کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے. سبحان اللہ وبحمدہ ہی پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کانوں میں اس کی آواز آ جائے. درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں تو درود شریف اتنی آواز سے پڑھو کہ اس کی آواز آپ کو سن سکے. اگر خود پڑھ کر خود نہ سنے تو پڑھنا ہمارا صحیح نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اکثر لوگ، بعض لوگوں کو دیکھا کہ نماز میں اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں، اکیلے جماعت کے بعد یا الگ سنتیں وغیرہ جو پڑھتے ہیں، تو منہ نہیں ہلتا ان کا، ہوٹ بالکل بند رہتے ہیں، جبکہ زبان کا حرکت دینا ضروری ہے. زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ہوٹوں سے بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں. تجوید سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، جیسے کہ حرف با ہے، یہ با جو ہے دونوں ہوٹوں کے اندرونی حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے. آپ بولیے اب، اب تو ہوٹوں کے پہنچتا ملا، اندر والا حصہ کچا جو ہوتا ہے، گیلا جو ہوتا ہے، وہ حصہ اندر والا حصہ ملا. اور نیم یہ بھی دونوں ہوٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ باہر کے سوکھے جو ہوٹ ہیں، یہاں سوکھے حصے سے نیم ادا ہوتا ہے. ہم نیم، ہم، یہ نیم دونوں ہوٹوں سے ادا ہوا اور بے بھی دونوں ہوٹوں سے ادا ہوا، لیکن فرق کیا ہے دونوں کی ادائیگی میں؟ یہ اندر والے حصے سے ادا ہوا، نیم باہر والے حصے سے ادا ہوا. اور سے بھی جو ہوٹوں کو ہوٹوں سے ادا ہوتا ہے، اوپر والے دانت جو ہیں سامنے کے، وہ دانتوں کا حصہ نچلے ہوٹ کے پیٹ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. اب اب تو آپ دیکھیے، یہ حروف کا ادا کرنا زبان سے اور ہوٹوں سے ہوتا ہے. اگر ہوٹوں کو بند رکھا ہے کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے دل سے، تو اس کا پڑھنا صحیح نہیں مانا جائے، بلکہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے. اور اتنی آہستہ آواز سے پڑھو کہ وہ آواز خود آپ سن سکو. یہ ضروری ہے نماز کے لیے. اور نماز سے ہٹ کر بھی جو تلاوت وغیرہ کریں گے اس کے لیے بھی اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے. یہ نماز کے ظاہری احکامات ہیں. نماز کے یہ ظاہری احکامات. اب نماز کے باطنی احکامات کیا ہیں؟ نماز کے باطنی احکامات کیا ہیں؟ یہ بہت توجہ طلب ہے. ظاہر میں تو ہم پابندی کر لیتے ہیں لیکن باطنی پابندی بھی ہمارے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے. باطنی احکام نماز کے یہ ہے کہ خشوع اور خضوع نماز میں ہو. خشوع اور خضوع کا تعلق قلب سے ہے, انسان کے دل سے ہے. اور دل بظاہر نظر آنے والی چیز نہیں ہے, یہ اندر چھپا ہوا ہے سینے کے اندر. اور کس کے دل میں خشوع ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا, کس کے دل میں محبت ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے وہ دل کے بھید کو جانتا ہے, دل کی حقیقت کو جانتا ہے. دل میں جو خیالات یا خشوع و خضوع محبت عقیدت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے, خوب باخبر ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. حدیث شریف ہے مشکات شریف کی, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آقا مولا حضور مدنی دلہا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اور ایک حدیث کے پاس سن لیجئے دل سے متعلق, میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا صلاة إلا بحضور القلب. وہ نماز نماز نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو, یعنی حضور یہ قلب کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھو تو وہی نماز نماز ہے. اور جس نماز میں دل حاضر نہ ہو, دل کہیں اور چلا گیا, دل میں کوئی اور بات آ رہی ہے, دل میں دنیا کا خیال گھوم رہا ہے, دل میں کاروبار کا خیال گھوم رہا ہے, دل میں دنیا کی اور چیزوں کا خیال آ رہا ہے, تو سمجھ لو دل ہمارا نماز میں لگا ہوا نہیں ہے, دل ہمارا اور چیزوں میں لگا ہوا ہے, تو وہ نماز ہماری نماز نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو. نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ہمارا باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو, دونوں یکساں ہو, ظاہر بھی اچھا ہو ہمارا اور باطن بھی اچھا ہو ہمارا, تو سونے پر سہاگا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. حضور یہ قلب کی بات آئی ہے, دل کو حاضر رکھنا. کس طرح حاضر رکھیں گے دل کو؟ دل تو آپ کے پاس ہی ہے, آپ کے پاس دل ہے, لیکن نماز میں دل کو لگاؤ. اس کے لگانے کا طریقہ چاہے سن لیجیے. جب آپ رکعت باندھیں اللہ اکبر, یہ ہاتھ سے اٹھائے آپ کانوں تک, تو اسی وقت دل کو اپنے حاضر کر لو اور دل میں یہ خیال کرو کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے, دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے ہم دست بردار ہوتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, دست بردار ہوتے ہیں, بے تعلق ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ جو بہت بڑا ہے اس اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. یہ رکعت باندھتے وقت دل کو حاضر رکھ کر یہ خیال کرو کہ ہم دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ہر چیز سے اپنا رشتہ توڑ کر ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر آ رہے ہیں اور اس کی ہم کی فنا ہم بیان کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی توصیف کریں گے، سبحان اللہ. اور یہ یقین کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالی کی ہم تعریف کر رہے ہیں. جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کو سامنے بٹھا کر اس کی حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے، اس کے زلف عنبری کی تعریف کرتا ہے، اس کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف سے پل مانتا ہے، زمین و آسمان کے قلابے بھی لا دیتا ہے، تو بلا تشبیہ بلا تنقید ہمارا محبوب اللہ ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ کی تعریف ہم کرے الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تمام خوبیاں تیرے لیے ہے، اے اللہ تمام تعریفوں کا حقدار تو تو ہی ہے، کیونکہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تیری ذات ہی تعریف کے لائق ہے. اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو بہت ہی رحیم ہے، تو رحمان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اے اللہ حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، اے اللہ قبضہ تیرا ہے، ساری ملکیت تیری ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، پتے پتے کا تو مالک ہے، ہماری جان کا مالک کس تو ہے، ہماری روح کا مالک کس تو ہے. اے اللہ ہم تیری مالک ہے. اس یقین کے ساتھ سماپت ہو، یہ دل کو حاضر رکھو، اللہ کی طرف نو لگاؤ اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرو، اللہ کی ہم توصیف کا خطبہ پڑھو. سبحان اللہ، جب عاشق اپنے معشوق کے جمال میں اس کے حکم میں کھو جاتا ہے تو پھر اسے خبر نہیں ہوتی کہ بازو سے کون گیا، اسے خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا، اسے خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا واقعات گزر رہے ہیں، سب چیزوں سے بے تعلق اللہ کی طرف کو رکھتے ہیں. سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا تھا، جنگ کی حالت میں میدان جنگ میں تیر لگ گیا تھا. جب تیر کو ہاتھ لگاتے یا تیر کو دھکا لگتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بے چین ہو جاتے، لیکن جب وہی سیدنا علی تکت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کسی آپ کے ساتھی نے نماز کی حالت میں تیر کو کھینچ لیا، کیونکہ اس صحابی کو یقین تھا کہ علی جب خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو تیر کا خیال نہیں رہے گا، درد کا خیال نہیں رہے گا، تکلیف کا خیال نہیں رہے گا. اگر خیال رہے گا تو صرف اور صرف اپنے مولا کا خیال رہے گا، اپنے معشوق کا خیال رہے گا، اپنے محبوب کا خیال رہے گا. حضرت علی کی پنڈلی سے تیر کھینچ لیا، کچھ پتا نہیں، نماز ہو رہی ہے. جب نماز مکمل ہو گئی، جب نماز مکمل ہو گئی، پورا مصلی خون سے بھیگ گیا، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ خون کی طرح ہے مصلی. پوچھا اے میرے ساتھیو، یہ خون سے میرا مصلی تر کیسے ہو گیا؟ تو کہا سیدنا علی، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ہم نے تیر کھینچ لیا. فرماتے ہیں پسند اسے آپ پاس کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، تم نے کب تیر کھینچا مجھے نہیں معلوم. اللہ کی عبادت اس طرح کرو دل کو حاضر رکھتا ہے. یہ عبادت 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 کا مزہ آئے گا، پھر نماز کے علاوہ آپ کو دل نہیں لگے گا کسی اور چیز میں، نماز ہی سے آپ کا تعلق ایسا ہو جائے گا کہ رات رات بھر نماز پڑھنے کو جی چاہے گا آپ کا. جیسا کہ پیروں کے تیر، بڑے تیر غوث سے آدم کا تغیر، محبوب سبحانی قدس ربانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسلسل عشاء کی نماز میں جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، گویا پوری رات اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ وہ لذت سے واقف ہو گئے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کیا لذت ملتی ہے، کیا مقام ملتا ہے، اللہ کی کیسی انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. درود پاک سنا دیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جنا مولانا محمد ان کا شریف و طلبا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امیر کبیر آدمی نے ایک غلام کو خریدا. پہلے زمانے میں آدمیوں کو خریدا جاتا تھا خدمت کے لیے، ان کو غلام کہتے ہیں. غلام کو خریدا، مجبور تھا بیچارہ، بھیگ گیا آپا کے ہاتھ میں، مالدار کے ہاتھ میں بھیگ گیا. لیکن اس نے شرط رکھی غلام نے، حالانکہ اختیار نہیں ہے شرط رکھنے کا، لیکن اس کے دل کی بات ہی بول دیا. بولا بادشاہ سلامت، دل میں میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ جو چاہیں مجھ سے خدمت لیجیے، میں خدمت کے لیے آتی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن رات میں مجھے چھٹی دے دیجیے، میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، میرے خالص کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، دن میں تمہاری خدمت کروں گا لیکن رات میرے لیے. مارا، تکلیف پر تکلیف پہنچائی اپنے رب. دوسری بات نہیں جا سکتے، آنکھیں کھل جاتی، طبیعت خراب ہو جاتی، لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو مارا، تکلیف پر تکلیف پہنچائی اپنے نفس کو، اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا. تو چند دن تکلیف ہوتی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو عطا فرما دیتا، آرام ملنا اس کو، عبادت سے آرام ملتا ہے اس کو، ذکر سے آرام ملتا ہے اس کو. جب تک ذکر نہیں کرے گا بے چین رہے گا، جب تک نماز ادا نہیں کرے گا بے چین رہے گا، جب نماز پڑھ لے گا تو چین و اطمینان مل جائے گا، جب ذکر اللہ سے فارغ ہو جائے گا تو اس اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. وہ کہتے سبحان اللہ، دن بھر اپنے مالک کی خدمت کر رہے ہیں اور رات بھر مالک کے حقیقی کی خدمت. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو پوری رات نماز ادا کرتے کرتے گزر جاتی ہے. سبحان اللہ، دن بھر اپنے مالک کی خدمت کر رہے ہیں اور رات بھر مالک کے حقیقی کی خدمت کر رہے ہیں. اس کی خدمت میں حاضر اچھے نہیں تھے، اچھے نہیں تھے. غور کرو، ہم ایک رات جاگ جائیں تو صبح سے شام تک سوتے رہیں گے، ایک رات جاگنے تو صبح سے شام تک سوتے رہتے، دوسری رات نہیں جا سکتے، آنکھیں کھل جاتی، طبیعت خراب ہو جاتی. لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو مارا، تکلیف پر تکلیف پہنچائی اپنے نفس کو، اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا. تو چند دن تکلیف ہوتی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو عطا فرما دیتا، آرام ملنا اس کو، اب عبادت سے آرام ملتا ہے اس کو، ذکر سے آرام ملتا ہے اس کو. جب تک ذکر نہیں کرے گا بے چین رہے گا، جب تک نماز ادا نہیں کرے گا بے چین رہے گا، جب نماز پڑھ لے گا تو چین و اطمینان مل جائے گا، جب ذکر اللہ سے فارغ ہو جائے گا تو اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. وہ کیسے بات نہیں ہوتی. ایک دن بادشاہ کھیلتے ہوئے نکل گیا رات میں، دیکھا کہ آخر میرا غلام رات کو بولا کہ میرے سے خدمت نہیں لینا، میرے کو میرے حال پہ چھوڑ دینا، آخر یہ کرتا کیا ہے. بادشاہ ایک دن نکلا میرے گھر محل کے باہر نکلا، جہاں وہ غلام کا گزرا تھا کمرہ تھا، کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی زنجیر اس کے حجرے میں لٹک رہی ہے. زنجیر آسمان سے اس کے حجرے تک ہے، ایک نور کی زنجیر ہے جو چمک رہی ہے، اور پورا حجرا اس کا روشن و منور ہے. یہ بادشاہ دیکھا اور چھپ کر دیکھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ سگم نمودار ہو. پھر آج جلدی جلدی اپنے محل میں چلا گیا. دوسرے دن جا کر کے اپنی بیوی سے بولا، بادشاہ دیکھو یہ جو غلام ہماری خدمت کرتا ہے دن میں اور رات میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے کمرے میں میں نے دیکھا کہ ایک نور کی قندیل لٹکتی ہے آسمان، اور پورا کمرہ اس کا روشن و منور رہتا ہے. تو بیوی بی نے جب یہ سنا ملکہ نے تو کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. کہا چلو. تو دوسری رات میں دونوں مل کر کے آئے اور آ کر کے وہ چھپ کر کھڑے ہو گئے. اب وہ سارا منظر دیکھا, رات بھر عبادت دیکھی, نور کی برسات دیکھی, نور کی تنبیل دیکھی, دل باغ باغ ہو گیا. تو صبح میں جب وہ خادم وہ غلام جب بادشاہ کی خدمت میں آئے تو بادشاہ نے ان کو احترام کے ساتھ بازو دکھایا, کہا کہ میرے بازو بیٹھو, تمہارا مقام بہت بلند ہے. میں نے دیکھا آج رات میں کہ تم جب پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حجرے کے اندر تنبیل کو لٹکا دیا تھا. کہا کہ بادشاہ تم نے دیکھ لیا؟ ہاں میں نے دیکھ لیا. تمہارا مقام بہت بلند ہے, تم اللہ سے ولی ہو, تم اللہ سے محبوب بندے ہو, تم آج سے میری خدمت نہیں کرنا. کہا تم دیکھ لیے بادشاہ, میری حقیقت کو دیکھ لیے. کہا کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون, روح پرواز ہو گئے. یا یہ کہتے ہوئے مرے کہ اللہ جو راز تیرے میرے بیچ میں تھا تو نے وہ راز کھول دیا, اب مجھے دنیا میں مت رکھ, مجھے اٹھانے دنیا. محترم سامعین, عبادت خاموشی سے خلوت میں ہونی چاہیے, شور بتا کر دکھاوے کے ساتھ نہیں, خلوت میں ہونی چاہیے عبادت. ہاں پنج وقتہ نماز تو جماعت سے پڑھ لو. اب پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہے, صلاۃ التسبیح ہے, صلاۃ العبادین ہے, یا صلاۃ العشق ہے, یا صلاۃ عبادت ایمان ہے, یا صلاۃ التہجد ہے, یہ ساری نفل نمازیں جتنی بھی ہیں ان نمازوں کو تنہائی میں ادا کرو. اتنی تنہائی کہ رات میں آپ تہجد کی نماز اگر گھر میں پڑھتے ہیں اپنے, تو آپ کی بیوی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا شوہر تہجد پڑھتا ہے. اتنی احتیاط برت. یہ بندے اور معبود کا معاملہ ہے, جس میں دوسرے کی دخل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ معاملہ بندے اور معبود کا, اس کو معلوم تو بس, اور کسی کو معلوم کرانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے باطنی کیفیت, باطنی احکامات, جس کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہے. تو ایمان والے, ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو, ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے, تو انشاءاللہ ہم کو نماز کی حقیقی کی لذت ملے گی, اور چاشنی سے ہم انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو سر گروئی اور کامیابی و کامرانی عطا فرمائے گا, اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا. جیسا کہ حدیث قدسی ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قال اللہ تبارک و تعالی ان عبدی یتقرب الی بالنوافل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک میرا بندہ جب نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنا قریب کر لیتا ہوں, اپنے قریب دوست بنا لیتا ہوں اپنے قریب کا, اور اتنا قریب کر لیتا ہوں اپنے بندے کو کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ گفتے اللہ بوت در سے ارسل کو میں عبداللہ بوت. بندے کی زبان ہے لیکن آواز اللہ کی ہے, زبان بندے کی ہے لیکن طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو گفتے ہوں گفتے اللہ بوت, اللہ والے کی زبان سے نکلنے والے کلمات رفوق اپنے اللہ کے کلمات ہیں. الگ بندے کا ہے لیکن گفتگو اللہ کی ہے. جیسے پنگی بجانے والا جیسے آپ, پنگی الگ چیز ہوتی ہے لیکن پنگی کی اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کس کی آواز ہے؟ وہ پنگی بجانے والے کی آواز ہے, وہ آواز بجانے والے کی ہے. تو سور یا سگل یا وہ پنگی جسے پھونک مارتے ہیں بجاتے ہیں, تو یہ پھونک کا کمال ہے, پنگی کا کوئی کمال نہیں ہے. خود نہیں بچتی اپنے آپ کو پھونکنے والا پھونکا وہ بچتی. تو دلا تشمی دلا سمجھی سمجھو, ہم بھی پھونکنی ہے سمجھ لو, ہم بھی پھونکنی ہے. اور اللہ کی پھونک ہونا یہ پھونکنی میں, اللہ کی پھونک پھونکنی سے نکلی تو پھر معاملہ سمجھ لو کامیابی ہے. گفتے ہوئے گفتے اللہ بوت گھر سے ارسل کو میں عبداللہ بوت. ایک مثال سمجھا دیتا ہوں, سمجھ لیجیے. حضرت سجدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ایک دن ہوا یہ کہ ان کے دربار میں, ان کے محل میں ایک خادمہ عورت آ کر بستر پہ تھوڑی دیر لیٹ گئی، صفائی کرتے کرتے بستر پہ لیٹ گئی، آشا کی نظر پڑ گئی تو خادمہ کو بلا کر درے مارنے لگایا، کہا کہ اتنی ہمت تھی اس کی کہ بادشاہ کے بستر پر آ کر سو گئی، مارو توڑے اسے، مارو بے ادبی کی اس نے میرے بستر کی توہین کی ہے، مارو، خوب مارا۔ تو جیسے جیسے مار پڑتی جاتی تھی خادمہ پر، وہ ہنستی جاتی تھی، تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، بولے کہ اب تک مار کھا رہی ہے پھر بھی ہنس رہی ہے، تو بولے بادشاہ سلامت اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر میں سوئی تو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تھوڑی دیر آپ کے بستر پہ میں سو گئی، نرم و گرم بستر پر تو اتنی بڑی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں، آپ کو زندگی بھر سوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کسی سزا آپ کو دے گا۔ جن کی دنیا بدل گئی، وہ جملہ اثر کر گیا جن پر، کہ واقعی تھوڑی دیر میں لیٹی میرے بستر پر تو میں سزا دیا، اسے مار دیا میں اسے، جبکہ میں زندگی بھر اس پر گزار رہا ہوں بستر پر لیٹ کے آرام سے، مجھے اللہ تعالیٰ کا سزا دے گا۔ چھوڑ دیا ساری سلطنت کو، لات مار دیا بخت و پاس کو، نکل گئے اللہ کی محبت میں، نکل گئے اللہ کے عشق میں جنگل جنگل، اور اللہ 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 لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ کا دوست بنا لیا، اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیا۔ ایک زمانے کے بعد یہی ابراہیم بن اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گجڑیاں سی رہے تھے، تو آپ کے دربار کا وزیر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا، دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے بادشاہ سلامت ہے، لیکن حال دیکھو، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے چندیاں سیتے بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے سیتے بیٹھے ہیں، قریب جا کر سلام کیا، ادب سے بولا حضور مجھے پہچانے میں کون ہوں، کہا کہ دوست تو کون ہے، کہا میں آپ کا وزیر ہوں، آپ میرے بادشاہ ہیں، کہا کہ نہیں میں تو چھوڑ دیا ساری بادشاہت کو، حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہے، میں اس کے دربار کا ادنا درباری ہوں، میں ایک اللہ تعالیٰ تمہارے کو تالا حکم الحاکم ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ تو ہو۔ ہاں بادشاہ سلامت، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ارے آپ کی حکومت تھی، سب لوگ آپ کا حکم لگا لاتے تھے، جو جس کو آپ حکم دیتے آپ کے حکم کی تعمیل کرتا تھا، کیا روک تھا، کیا دبدبا تھا آپ کا، ساری سلطنت کے لوگ آپ کا نام سے کانپتے تھے، آپ کی حکومت کا سکہ لوگوں پر بیٹھا ہوا تھا، لوگ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ کہا بیوقوف نادان، ایسی بات مت ہے، وہ انسانوں کے پر جو حکومت میں کر رہا تھا تو تخت و تاج میرے پاس تھا، اس لیے میں حکومت کر رہا تھا، لیکن میں چھوڑ دیا، میں اسے چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے مجھے حکومت عطا فرمائی، اس سے بہترین حکومت دی ہے مجھے۔ کہا کیسی حکومت، دیکھنا چاہتا ہے اس حکومت کو جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو وہ جو سوئی سے کپڑا سی رہے تھے، سوئی سے کپڑا سیتے سیتے آپ نے سوئی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، دریا میں گر گئی سوئی، چلے گئی اندر۔ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، اے دریا کی مچھلیوں، جو میں نے سوئی پھینکی ہے وہ سوئی لے کر آؤ، میری خدمت میں پیش کرو۔ تو دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر ایک سونے کی سوئی لے کر آئی، تو آپ فرماتے نہیں، یہ سوئی نہیں چاہیے، یہ میری نہیں ہے، مجھے تو وہی لوہے والی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی۔ تو ایک چھوٹی سی مچھلی وہ سوئی لے کر اپنے منہ میں آتی ہے، اور حضور سیدنا ابراہیم بن اعظم رضی اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کرتی ہے، تو آپ وزیر کو فرماتے دیکھ، وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے، دریا پر میری حکومت، دریاؤں کی مچھلیوں پر میری حکومت، اللہ نے مجھ کو مکان دے دیا، گفتے ہوں گفتے اللہ بوت گھر سے بھلکو میں عبداللہ بوت ہے، پتلی اس کی ہے لیکن پھونک وہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ایسی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ محترم سامعین کرام، ایک بزرگ کا ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، وہ راستے سے گزر رہے تھے تو میاں بیوی کے دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تو بیوی اپنے میاں سے کہنے لگی، دیکھو جی تم مجھے بھوکے رکھتے ہو میں رہوں گی، تم مجھے جس حال میں رکھو گے میں رہوں گی، ہر چیز تو میں گوارا کروں گی لیکن سوکن کو برداشت نہیں کروں گی، میں دوسری بیوی کو برداشت نہیں کروں گی، ہر چیز کو برداشت کروں گی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ جملہ اللہ والے کے کان میں پہنچا سنا آپ نے وہ بات کو چیخ مار کر کے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو آپ کے مریدین متفقین نے پوچھا ہوگا یہ چھوٹی سی بات کو آپ چیخ مار کر بے ہوش کیوں ہو گئے ارے کہا بیوقوف وہ بات چھوٹی سی تھی ضرور میاں بیوی کا جھگڑا تھا وہ جھگڑ رہے تھے آپ اپنے بول رہے تھے لیکن وہ بات کیا بولی کچھ سنا ارے وہ عورت یہ بول رہی تھی میں سب کچھ برداشت کروں گی لیکن شوقن کو برداشت نہیں کروں گی ایک نادان اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے میں سب کچھ جو ہے معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا میں ایک ہی اکیلا ہوں وہ اکیلا شریک ہوں میرے سے ایک قرآن کر میری عبادت کرنا میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا تم چاہے شراب پیو کہ میں آپ معاف کر سکتا ہوں سینا چاری کرو تو میں معاف کر سکتا ہوں تم جھوٹ بولو تو میں معاف کر سکتا ہوں تم کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لو تو میں معاف کر سکتا ہوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا شرک کو معاف نہیں کروں گا اللہ اکبر تو اللہ والوں کی نظریں ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی تھی اور وہ ہر جملے میں اللہ ہی کی بات کو سنا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات درجات ہو جاتا کرتا ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان والوں اللہ کی عبادت میں کسی کو اب شریک نہ بنا اب شریک تو ہم نہیں بناتے ہیں بظاہر کسی کو لیکن دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے میں فلاں آدمی کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں یا فلاں آدمی مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو میرے بارے میں سمجھتا ہوگا کہ بہت نیک آدمی متقی آدمی ہے یہ جو دل میں خیالات شیطانی وسوسے آتے ہیں نا یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے یہ چھپا ہوا شرک ہے اس کو شرک خفی کہتے ہیں شرک جلی جائے بت اور مندر میں جا کر پوجا کرنا سر جھکانا یہ شرک جلی ہے ظاہری شرک ہے اور دل میں عبادت کرتے وقت نماز پڑھتے وقت کسی دوسرے کا خیال دل میں لانا کہ فلاں آدمی میرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا فلاں آدمی میرے کو دیکھ کر اچھا سمجھ رہا ہوگا ایسا سمجھنا چاہیے بھی عبادت میں شرک کرنا ہے تو اس شرک سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے تو نماز کی دو حالتیں ہیں ایک ظاہری حالت ایک باطنی حالت تو ظاہری حالت میں نماز کے ارکان کو ٹھیک ادا کرو اور باطنی حالت میں نماز کو اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ نماز ادا کرو اور نماز میں کسی غیر کا خیال مت لاؤ اللہ ہی کا خیال تمہاری نماز میں رہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اب تک اے اللہ نادانی سے غفلت سے جہالت سے یا نفسانی خواہشات میں بہہ کر یا شیطانی بہکاوے میں جا کر ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں نماز میں یا نماز سے باہر اے اللہ تو علیم و خبیر ہے تو غفور الرحیم ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا پروردگار ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم خسران اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے پروردگار عالم ہماری کوتاہیوں کو تو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہماری لرزشوں کو معاف کر دے ہماری عبادت میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے یہ معاف کر دے اے اللہ ہماری زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سب کو معاف کر دے کیونکہ اللہ تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھ کر ہے تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھتی ہے اے اللہ تیری رحمت کا صدقہ عطا فرما دے رحمت والے آقا محمد رسول اللہ کا صدقہ عطا فرما دے اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ عطا فرما دے حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے اے پروردگار عالم وہ سجدہ جو میدان کربلا میں نواسے رسول نے ادا کیا تھا اے اللہ جب زخموں سے خون گس رہا تھا لیکن ترکری بارگاہ حسین کا جھکا ہوا تھا اے پروردگار عالم یقیناً وہ سجدہ تیری بارگاہ میں بہت عظیم سجدہ تھا اے اللہ اس عظیم سجدے حسین کے سجدے میں ہم گناہ گاروں نے ان ناقص سجدے کو بھی قبول فرما لے اے اللہ اہل بیت یا فرد سجدے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر اور آئندہ غلطیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کر اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے تیری بارگاہ میں پنج وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ